أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lesson number 2 سورة بقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. پہلے ہم سورہ بقرہ کی اہمیت کو دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں. بقرہ دراصل قاف پر زبر کے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اور بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے. اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث بیان کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا، قیامت کے روز قرآن مجید اور وہ لوگ جو اس کے مطابق عمل کرتے تھے لائے جائیں گے، اور ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی. اس طرح کے گویا بادل ہیں یا ابر سیاہ ہیں جن کے اندر چمک اور روشنی ہے، یا وہ پرندوں کے جھنڈ ہیں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں. یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے حجت پیش کرتی ہوئی آئیں گی. اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، مسلم کی ہی روایت ہے، سورہ بقرہ سنام القرآن ذروۃ القرآن ہے. سنام اور ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ و افضل حصے کو کہتے ہیں. ایک اور ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیت قرآن میں اشرف و افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے. یعنی عظمت کے لحاظ سے آیت الکرسی اس سورے کی سب سے بہترین آیت ہے. ایک اور حدیث اس کی تائید کرتی ہے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے کعب، بتاؤ قرآن میں سب سے عظمت والی سورت کون سی ہے، عظمت والی آیت کون سی ہے. انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول میں بتاؤں؟ آپ نے فرمایا، ہاں تم بتاؤ. انہوں نے کچھ دیر سوچا، اس کے بعد کہنے لگے کہ آیت الکرسی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یا ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ تمہیں علم مبارک ہو. انہوں نے بہت صحیح جواب دیا تھا. پھر ایک اور حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں، اس کو زہراوین بھی کہا جاتا ہے، بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے روز اس طرح سے آئیں گی جیسے کہ وہ چھتریاں ہیں یا سایہ کرنے والے بادل ہیں یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں جو پر پھیلائے ہوئے ہوں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کرنے والی ہوں گی. سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا اختیار کرنا یعنی پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل پرست اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. اس سے ہم سبھی کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورہ بقرہ بہت ہی اہم سورت ہے. اس کے بارے میں جو آتا ہے کہ یہ سورت مدنی سورت ہے، کچھ حصہ مکہ میں بھی نازل ہوا لیکن تقریباً حصہ مدینہ میں نازل ہوا. پھر اس میں ایک آیت ایسی ہے جو جس کے بارے میں روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آیت تھی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ موقف ہو گیا تھا. اور یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس کے بعد سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں جو ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے 8 سال لگا دیے تھے. سورہ بقرہ سے وہ آگے ہی نہیں بڑھے تھے جب تک انہوں نے اس کے مطابق اس کو سمجھ نہیں لیا اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع نہیں کیا. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 10-10 آیتیں حفظ کرتے، پھر اس کے مطابق عمل کرتے، اور اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھتے تھے. اس کے بارے میں چند لوگوں نے جو معلومات جمع کی ہیں، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعداد یعنی اس سورے کی آیات کی تعداد 286 ہے، اور اس میں کلمات 6221 اور حروف 25,500 ہیں. سورہ بقرہ دوسرے نمبر کی سورت ہے، اور قرآن کریم میں اس کو دوسرے نمبر پر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو رائے آتی ہے صحابہ کرام کی یا مفسرین قرآن کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ دراصل خلاصہ قرآن ہے. یعنی پورے قرآن میں جو احکامات جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کا نچوڑ یا اس کا خلاصہ سورہ بقرہ میں رکھ دیا گیا ہے، اسی لیے اس کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا. اب ہم اس کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم ذلک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب نہیں شک، فیہ اس میں، ہدی ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے. الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاح نماز، ومما اور اس میں سے، رزقناہم جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، انزلہ جو نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، علی اوپر، ہدن ہدایت کے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، وولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. الف لام میم ذالک دراصل اشارے بعید کے لیے آتا ہے، یعنی دور کے اشارے کے لیے، لیکن یہاں پر اس کتاب کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ذالک الکتاب کہا گیا ہے. یعنی کوئی دور کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں پیچھے دعا میں کہا گیا تھا کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے یا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو دراصل اس کتاب میں سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. کتاب کتبہ سے نکلا ہے، کتبہ اس کا روٹ ورڈ ہوگا، لا ریب، ریب شک کو کہتے ہیں، را یا با، فی ہی اس میں، ہدن سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ہدا سے نکلا ہے یہ، ہدایا اس کا، ہدالیا اس کا روٹ ورڈ ہے. للمتقین، للمتقین یہ لفظ جو ہے بہت دفعہ آئے گا دیکھیے قرآن میں، اس لیے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. للمتقین ہے، قنا ہے، متقی، جتنے بھی لفظ اس سے بنے ہیں تو اس کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا. لغات القرآن میں مولانا عبد الکریم پاریکھ نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ لفظ صرف قاف زیر قی ہے، اور واؤ اور واؤ قافیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، چونکہ واؤ اور یا دونوں بھی حروف علت ہیں، اس بنا پر صرف قاف زیر قی یہ جو ہے روٹ ورڈ اس کا تھا، لیکن کیونکہ حروف علت کبھی بھی گر سکتے ہیں نا، حروف علت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ علت کہتے ہیں بیماری کو، تو واؤ اور یا اور الف یہ تین الفاظ جو ہیں یہ تین لیٹر حروف علت کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ کبھی بھی چینج ہوتے رہتے ہیں، واؤ کی جگہ کبھی یا آ سکتا ہے، یا کی جگہ کبھی واؤ آ سکتا ہے، اس لیے انہیں حروف علت کہا جاتا ہے. جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اب یہاں جو قنا آیا ہے تو قی کے معنی ہوتے ہیں بچہ اور نا کے معنی ہوتے ہیں ہمیں، تو دیکھا جائے تو صرف قاف زیر قی تھا، یہ اسی سے یہ سارے لفظ قرآن میں بنے ہیں، متقین واتقوا قنا. تو یہاں پر للمتقین کا روٹ ورڈ ہے واو قافیا. یؤمنون الذین یؤمنون، یؤمنون امن سے نکلا ہے، اور حمزہ میم نون اس کو ہم کہیں گے، عربی زبان میں الف کو حمزہ کہا جاتا ہے، ہم اردو میں اس کو الف کہتے ہیں لیکن الف کے کوئی معنی نہیں ہوتے بلکہ حمزہ اسے کہتے ہیں، تو امن سے نکلا ہے. بالغیب غیب جو کہ چیز چھپی ہوئی ہے ہماری نظروں سے پوشیدہ جس کا ہمیں ادراک نہیں ہو سکتا، غین یا با. ویقیمون اور قائم رکھتے ہیں، یہ قام یا قومو سے نکلا ہے، قوم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حروف علت بیچ میں آ رہا ہے، تو قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے. الصلات، صلات جو ہے عربی زبان میں نماز، جیسے ہم اردو میں نماز کہتے ہیں اسی طرح سے صلات کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اور اس کے کئی معنی ہیں، سلیون سے بھی ہم اس کو اخذ کر سکتے ہیں اور سلو سے بھی، سواد لام واو یا سواد لام یا. رزقناہم، رزق رزق اسی سے رزق سے ہی یہ بنا ہے رزقناہم. ينفقون یہ لفظ تھوڑا سا آپ اردو کے لیے نیا لفظ ہے، نفقہ سے نکلا ہے یہ، اور اس میں جو ہے نفقہ کے معنی ہوتے ہیں، عربی زبان میں نفق دراصل سرنگ کو کہتے ہیں، ٹنل جو ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ سرنگ میں دو طرف سے راستے ہوتے ہیں، ایک طرف سے جایا جاتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جایا جاتا ہے. منافق بھی اسی سے بنا ہے، کیوں؟ کیونکہ منافق زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتا ہے لیکن دوسری طرف سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان ٹھہرتا نہیں ہے، رہتا نہیں ہے. اور انفاق بھی اسی سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ ایک طرف سے اس کے پاس مال آتا ہے اور دوسری طرف سے وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دیتا ہے، اسے جمع کر کے نہیں رکھتا، تو اسی لیے اس کو انفاق کہا گیا ہے. پھر والذین یؤمنون بما انزل، انزل انزل نزل سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں نازل ہونا یا جو چیز دی جا رہی ہے. قبلک، قبلک جو ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، قبل پہلے کو کہتے ہیں، اور کا جب عربی زبان میں آخر میں جب کسی لفظ کے ساتھ کا لگ جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں آپ، یا انگلش میں جسے ہم یو کہتے ہیں، تو آپ سے پہلے. وبالآخرتی ہم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون. مفلحون یہ فلاح سے نکلا ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلاح کہتے ہیں ایسی بھلائی اور کامیابی جس میں ناکامی کا کوئی اندیشہ نہ ہو اور نہ ہی کوئی خطرہ ہو کہ انسان ناکام ہو سکتا ہے. تو فے لام ہے سے نکلا ہے فلاح، اور فلاح عربی زبان میں کسان کو بھی کہتے ہیں جو بیج زمین کے اندر ڈالتا ہے. تو یہ اس کی الفاظ کی وضاحت ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کو ایک ایک آیت کے تناظر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں تقریباً تمام مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کوئی بات نہیں بتائی، اس کے کوئی معنی نہیں بتائے، تو ہمیں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہی جو ہے غیب پر ایمان لانا بھی ہے. اگر ہم کسی لفظ کے بہت زیادہ تعویل میں اور تفسیر میں پڑ گئے جس کو نہیں بتایا گیا، تو اس سے بھی انسان کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس کی بہت تفصیل میں نہیں جانا، بس انہیں حروف مقطعات کہا گیا، یعنی قطع کیے گئے الفاظ، الگ الگ جدا جدا کیے گئے الفاظ، لکھے تو ساتھ میں جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں. جیسے کہ الف لام میم لکھا ہوا، لام میم آپ کو جڑا ہوا دکھ رہا ہوگا نا، لیکن پڑھا یہ اس طرح سے جاتا ہے الف لام میم. اس کے بارے میں ایک حدیث بس صرف ہمیں ملتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پر 10 نیکیاں ہیں، بلکہ الف پر 10، لام پر 10 اور میم پر 10. اس طرح سے اگر ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں مل جائیں گی. بس اس حدیث کے علاوہ ہمیں حروف مقطعات کے بارے میں کوئی اور حدیث نہیں ملتی، لہٰذا ہمیں اس کے گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. ایک چیز جو یہاں پر کلیئر کرنا ضروری ہے، بہت سارے مسلمانوں نے غیر مسلموں کی مشابہت میں یا غیر مسلموں کی نقل میں جب وہ کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز کی اوپننگ ہوتی ہے یا نیا گھر تعمیر کیا جاتا ہے، اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے ان الفاظ کو فریم میں لگوا کر یا کوئی چارٹ کی صورت میں بنوا کر اس میں تمام حروف مقطعات لکھے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے برکت ہوگی اور اسے سب سے پہلے اپنی شاپ میں یا اپنے گھر میں لگایا جاتا ہے. لیکن یہ سب بدعت میں آئیں گے، لہٰذا ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. قرآن کے ہر لفظ میں برکت ہے، قرآن کے ہر لفظ میں حکمت ہے، اور قرآن دراصل عملی کتاب ہے، عمل کرنے کی کتاب ہے. اسے لکھ کر دیواروں پر لٹکانا یا اسے لکھ کر تعویذ بنانا، اس کے لیے یہ کتاب نہیں آئی ہے. تو یہ چیز ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ حروف مقطعات کو اس طرح سے لٹکا کر دیواروں پر لگا کر اس سے برکت حاصل کرنا کوئی صحیح بات نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب دیکھیں، جب تک کہ کسی چیز کے بارے میں یقین نہ ہو جائے اس وقت تک ہم جیسے نہیں بیٹھتے، اور اگر ہمارے دل میں کچھ تذبذب ہے، کچھ شک ہے، تو وہ کام صحیح نہیں ہو سکتا. اسی لیے سب سے پہلے یہ چیز فرما دی گئی، یہ بات بتا دی گئی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کی گئی. یعنی قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ریب کہتے ہیں ایسے شک کو جو کہ بے چین کر دینے والا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر جب تک ہم یقین نہیں کریں گے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، تب تک کہ ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آئے گی. اسی لیے پہلے ہی جملے میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہدل للمتقین، کس کے لیے ہدایت ہے؟ یہ بھی بات پہلی ہی لائن میں بتا دی گئی ہے کہ یہ کتاب ہر ایک کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گی، یہ کتاب ہر ایک کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی. ہاں، لیکن کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ وہ جو پرہیزگار ہوں، وہ جو تقوی والے ہوں، وہ جو اللہ پر یقین اور اعتماد کر کے اس کی قائم کی ہوئی حدود کو پھلانگنے والے نہ ہوں، ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ثابت ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اس کتاب کو پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ہدایت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. ابھی سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم. وہاں ہمیں ہدایت مانگنے کے لیے کہا گیا تھا، اور ہمیں سکھایا گیا تھا کہ ہم اللہ سے ہدایت طلب کریں، مانگیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدل للمتقین، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے دوبارہ سوال کیا امیر المومنین سے کہ اے امیر المومنین، کیا کبھی آپ کسی ایسی دشوار گزار گھاٹی سے گزرے ہیں جہاں پر بہت سارے جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور بہت ہلکی سی پگڈنڈی ہو باریک سی؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں گزرا ہوں. انہوں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں وہاں سے گزرتے ہوئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے دامن کو سمیٹتا ہوا، بچاتا ہوا وہاں سے گزر جاتا ہوں تا تاکہ وہ کانٹے دار جھاڑیوں میں میرا دامن یا جو ان کا لباس ہے وہ الجھ نہ جائے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے. جو پرخار جھاڑیاں ہیں وہ دراصل دنیا کے گناہ اور اس کی کشش ہے, اور وہ جو پگڈنڈی ہے وہ دراصل صراط مستقیم ہے. تو ان گناہوں سے دنیا میں رہتے ہوئے, دنیا کی جو کشش ہے اس سے بچتے ہوئے, اپنے آپ کو بچاتے ہوئے, گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اس سیدھے راستے پر گزر جانا, یہی دراصل تقویٰ ہے. تو اس سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. تقویٰ یہ نہیں کہ آپ کسی کے سامنے بہت نمازی بن جائیں یا اپنے چہرے پر ایک وہ بنا لیں کہ آپ بہت متقی ہیں. تو یہ اس پل بھر کی کیفیت کا نام نہیں ہے تقویٰ, بلکہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. اور تقویٰ یہ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو. کیونکہ جب تک اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں نہیں ہوگا, ہم متقی نہیں بن سکتے. کیسے؟ اگر میں اپنے ڈرائنگ روم میں اکیلی بیٹھی ہوں تو مجھے اس وقت بھی یہ خوف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہیں پر بھی, جہاں کہیں ہم ہوں, اس بات کو محسوس کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو تب ہی انسان ہر گناہوں سے بچ سکتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. آگے جو ہے بتا بھی دیا گیا کہ وہ متقین کی کوالٹیز, ان کی صفات کیا ہوں گی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سب سے پہلی صفت جو متقین کی بتائی گئی ہے, ایمان بالغیب. اور آپ دیکھیں کہ ایمان بالغیب میں کیا آتا ہے, جنت, دوزخ, فرشتے, یہ تمام چیزیں جو ہماری آنکھوں سے آج اوجھل ہیں, جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں اور جس کی خبر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, یہ تمام چیزیں غیب میں آتی ہیں. قیامت کا قائم ہونا, میزان کا قائم ہونا, پل صراط, یہ تمام چیزیں ایمان بالغیب میں آتی ہیں. تو جب تک کہ غیب پر ہم کو ایمان نہیں ہوگا کہ ہاں واقعی میں ایسا ہونے والا ہے, اور اللہ کے رسول نے جو بھی خبر ہمیں دی ہے وہ حرف بحرف ویسے ہی صحیح ثابت ہوگی جیسے کہ ہم آج سورج کو اپنی آنکھوں سے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ہم یقین سے کہتے ہیں کہ ہاں یہ سورج ہے اور آج یہ طلوع ہوا ہے. اسی طرح سے قیامت بھی اسی طرح قائم ہوگی, جنت اور دوزخ بھی موجود ہیں, اور ہر اچھے عمل کرنے والے کو اس کی اچھی سزا, اچھی جزا ملے گی, اور ہر برے عمل کرنے والے کو اس کی سزا, بری سزا ملے گی. تو یہ ہوتا ہے ایمان بالغیب, کہ ہر چیز پر ایسے یقین کرنا جیسے ہم اسے دیکھ رہے ہوں. پھر دوسری صفت جو ان کی بتائی گئی ہے, یقیمون الصلاۃ, کہ نماز قائم کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ وہاں کبھی بھی یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھتے ہیں, بلکہ 99% جو لفظ آئے ہیں قرآن میں نماز کے لیے, کہ یقیمون الصلاۃ, کہ نماز قائم کرتے ہیں. تو قائم کرنا کیوں کہا گیا ہے, پڑھنا کیوں نہیں کہا گیا؟ قائم کرنے کے بہت وسیع معنی ہو جاتے ہیں. قائم کرنے سے مراد جیسے کہ ہم اقامت میں پڑھتے ہیں یا اذان کے بعد کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اس کھڑے ہونے والی جماعت کے مالک. تو نماز پہلی بات تو یہ کہ کھڑے ہو کر پڑھی جائے گی, یعنی ہم اس میں قیام کرتے ہیں نا, کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے رہ کر نماز پڑھتے ہیں. یہ تو اس کے لفظی معنی ہو جائیں گے, یہ عام معنی ہوں گے. لیکن قائم کرنے میں دراصل خود ہی نماز پڑھنا نہیں ہے, بلکہ اوروں کو بھی ساتھ لے کر نماز پڑھنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر اکیلے ہم نمازی بن گئے تو ہمارے اکیلے دیندار ہونے کا کیا فائدہ, اکیلے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ, جبکہ اور بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. تو پھر ہم اکیلے, ہو سکتا ہے کہ ہم بھی انہی میں شامل ہو جائیں گے, دھیرے دھیرے ان کا ہم پر اثر پڑ جائے گا. تو لہٰذا نماز قائم کرنا ہے, خود ہی نہیں پڑھنا ہے بلکہ اوروں کو بھی پڑھوانا ہے. جیسے کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے تھے, یعنی وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے تھے. اب یہ تو پیغمبر تھے, اللہ کے رسول تھے, اس کے باوجود بھی اپنے گھر والوں کو تاکید کرتے تھے. حالانکہ کیا ان کا گھرانہ مسلم نہیں ہوگا؟ بالکل, وہ ان کے گھر والے خود فرما بردار ہوں گے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیا کرتے تھے. تو لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنے کی تاکید کریں، تلقین کریں۔ اب نماز کو قائم کرنے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ نہیں پڑھنی ہے کہ کچھ دفعہ پڑھ لی یا ایک دفعہ پڑھ لی اس کے بعد ختم، نہیں، بلکہ مسلسل اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے، چھوڑ پکڑ والا معاملہ نہ ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ متقین جو ہوتے ہیں ان کی دوسری صفت نماز قائم کرنے کی ہوتی ہے۔ تیسری صفت ان کی بتائی گئی ہے، وہ مما رزقناہم ينفقون۔ اب یہاں پر رزقناہم کا جو صلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لیا ہے کہ جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی رزق دینے والا کون ہے؟ جی اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی دراصل دیا ہوا اسی کا ہے، ہمارے پاس بطور امانت ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس میں سے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، لیکن ہم اس میں سے خرچ کریں تو اجر بھی پھر کس کو دیا جائے گا؟ ہم ہی کو دیا جائے گا۔ تو رزق تو اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر لہٰذا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے مالک بن گئے؟ نہیں، بلکہ جو رزق اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے جو مستحق بندے ہیں، ضرورت مند بندے ہیں، ان پر وہ رزق خرچ کرتے ہیں۔ اور ہم جگہ جگہ بار بار قرآن میں آگے پڑھیں گے کہ اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مال خرچ کرنے کے لیے بار بار کیوں تاکید کی گئی ہے؟ کیونکہ مال دراصل انسان کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، مال کی محبت اس کے دل سے جلدی نہیں نکل سکتی۔ خود قرآن میں ہے نا کہ سورہ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کے ڈھیر، عورتیں، اولاد، ان سب کی محبت انسان کے دل میں بسا دی ہے، کھپا دی ہے، رکھ دی گئی ہے۔ تو فطری چیز ہے کہ انسان کو ان چیزوں سے محبت ہے، لیکن اصل امتحان تو یہی ہے کہ ہم اپنا پسندیدہ مال، جس کو بظاہر ہم اپنا سمجھتے ہیں، وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو ان کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب ایک اور ان کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، یعنی کیا نازل کیا گیا تھا؟ اللہ کے رسول کی طرف، جی قرآن، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، پہلے کیا نازل کیا گیا تھا؟ جی ہاں تورات، انجیل، جو بھی کتابیں تھیں ان سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت پر یقین اتنا ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتا، انسان اپنے آپ کو دنیا کی لذات و خواہشات سے بچا ہی نہیں سکتا جب تک وہ آخرت پر یقین نہ رکھے۔ اور آخرت کے معنی کیا ہے؟ آخر عربی زبان میں دوسرے کو کہتے ہیں، اول پہلا، آخر دوسرا۔ دنیا کیا ہے؟ اول ہے، اور آخرت کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر ہے۔ تو یعنی پہلے کے بعد اب کیا آنے والا ہے؟ دوسرا نمبر، یعنی آخرت کا نمبر۔ تو آخرت ہونے والی ہے، جب تک ہم اس بات کا یقین نہ کر لیں کہ ہمیں اللہ کے آگے جواب دینا ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہو کر ہر چیز کا حساب دینا ہے، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا، تب ہی ہم دنیا میں گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہرہ روی سے بچا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے بہترین مثال سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچے ہوم ورک کب کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ چاہے رات گزر جائے اور بچہ گھبرا کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ہوم ورک نہیں ہوا ہے، مجھے ہوم ورک کرنا ہے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے جو گھر کا کام نہیں کیا ہے، جو اسے ہوم ورک کے طور پر دیا گیا ہے، تو کل اسے کلاس میں ٹیچر کی طرف سے پنشمنٹ ملے گی اور سب بچوں کے سامنے اس کی بے عزتی ہوگی۔ تو اس پنشمنٹ اور اس بے عزتی سے بچنے کے لیے بچہ ہر حال میں اپنا گھر کا کام ضرور کرتا ہے جو اسے اسکول کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اگر اسے ٹیچر کا ڈر نہ ہو اور اپنی بے عزتی کا خطرہ نہ ہو، یعنی پنشمنٹ ملنے کا، تو وہ تو بچہ ہے اور اسی لیے وہ ہوم ورک نہیں کرے گا۔ لیکن اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنا کام کر لیتا ہے کہ اسے کل ہزیمت نہ اٹھانی پڑے. اسی طرح سے انسان کا معاملہ ہے. اگر آخرت نہ ہوتی تو ہم سب آزاد گھومتے پھرتے, جس کا جو دل چاہتا وہ اپنی منمانی زندگی گزارتا, جس کا دل چاہتا وہ کسی اور پر ظلم کرتا, کسی اور کے ساتھ زیادتی کرتا. دراصل پھر دنیا میں جنگل راج ہوتا اگر آخرت کا خوف انسان کے دل میں نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت قائم کی, اور یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا تھا کہ وہ آخرت کو قائم کرے. کیوں؟ کیونکہ ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں ہر انسان کو اس کے اعمال کی جزا اور سزا ملے, اس کو حساب کتاب دینا پڑے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں, اور یہ عقیدہ آخرت ہی دراصل انسان کو ہر گناہ سے بچاتا ہے. سگنل پر ہم کھڑے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ سگنل کراس بھی کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈ سگنل ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی لوگ کراس کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ابھی یہاں پر پولیس نہیں موجود ہے, ٹریفک پولیس نہیں ہے, اور وہ ہمیں سزا نہیں دیں گے. لیکن جب اگر ٹریفک پولیس وہاں موجود ہو یا وہاں پر خود کار کیمرے لگے ہوئے ہوں, تو کیا ہم اس صورت میں بھی ریڈ سگنل کراس کریں گے؟ نہیں نا. یہی چیز آخرت کا یقین دراصل انسان کو گناہ سے بچاتی ہے, کہ اس کو معلوم ہے کہ یہاں کوئی مجھ پر نگران کار نہیں ہے, کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے. ہاں, لیکن اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے. میرے دو فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں, وہ میرے ہر اعمال کی رپورٹ تیار کر رہے ہیں, اور آخرت میں مجھے اس کا جواب اللہ کے ہاں دینا ہوگا. تو پھر اس وجہ سے, اس ڈر کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے. تو یہی آخرت پر یقین ہے, کہ آخرت کا یقین دراصل انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. پھر اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہی وہ لوگ ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے وہاں پر اہدنا الصراط المستقیم پڑھا, پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا ہدی للمتقین, کہ متقین ہدایت ہے یہ کتاب متقین کے لیے. اب یہاں پر تیسری دفعہ یہ لفظ آ رہا ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں. یعنی پہلے بتا دیا گیا کہ یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے, پھر جو یہ کام کر لیں جن میں یہ صفات پائی جائیں, کہ جو اللہ پر ایمان لائیں, غیب پر ایمان لائیں, آخرت پر یقین کریں, نماز قائم کریں, زکات دیں, تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایک طرح سے یقین دلا رہے ہیں کہ ہاں یہ ہیں ہدایت والے لوگ, اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح کے معنی ہوتے ہیں ایسی کامیابی جس میں ناکامی کا کوئی اندیشہ نہ ہو. تو جو لوگ یہ کام کر لیں ان کے لیے پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. آپ دیکھیں کتنی کم چیزیں بتائی گئی ہیں نا, کتنی کم باتیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے. اگر ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, تو سمجھ لیجیے ہمارے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے, خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں سے ایمان والوں کے اپوزٹ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلے مومنوں کا ذکر کیا گیا, یعنی آمن جو لوگ ایمان لائے, اب یہاں وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا. کفرہ کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا, کفرہ کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں چھپا دینا, اور کفرہ کے معنی ناشکری کے بھی ہوتے ہیں. کئی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایک بار انکار کر دیا تو اب اس انکار پر ڈٹے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں کہ اب ہم ایمان نہیں لائیں گے, اب ہم نہیں مانیں گے. یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ تنذر ہوں, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت قرآن میں بیان ہوئی ہے, نذیرا و بشیرا, ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے. اور ڈرانے سے مراد یہ نہیں کہ جس طرح سے ہم سانپ سے ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ کرنے والا ڈر نہیں, بلکہ محبت اور شفقت کے ساتھ ڈرانے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ انہیں آخرت کے انجام سے خبردار کر دیں, لیکن محبت اور شفقت کے ساتھ. یعنی ان کو اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو بتا دیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے, اور جو ایمان لا لیتے ہیں ان کے لیے پھر خوشخبری, بشیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ختم مہر لگا دی, سیل کر دیا گیا. آپ دیکھیں کہ مہر کب لگائی جاتی ہے, اگر کوئی چیز کو پیک کر دیا جائے, بند کر دیا جائے, تو کیا اس میں کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے؟ نہیں نا. تو جب جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے, اس کے بعد اس میں کوئی چیز جا نہیں سکتی, ہدایت آ نہیں سکتی اس کے اندر. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جنہوں نے اپنے دلوں کو خود بند کر لیا, جنہوں نے اپنے دلوں پر تالے لگا لیے, جو اچھی بات سننا نہیں چاہتے, تو پھر ایسے لوگوں کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے, ان کی سماعت پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. سننے کے باوجود وہ نہیں سن سکتے, اور دیکھنے کے باوجود بھی ان کے پاس وہ بصیرت کی آنکھ ہی نہیں ہوتی, بلکہ اس پر پردہ پڑا ہوتا ہے. جیسے کہ ابو لہب اور ابو جہل, ہم جانتے ہیں یہ لوگ کانوں کے بہرے اور آنکھوں کے اندھے نہیں تھے, بلکہ صحت مند اور تندرست تھے, آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے تھے اور کانوں سے سن بھی سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ویسا نہیں سنتے تھے جیسا انہیں سننا چاہیے تھا. انہیں قرآن سن کر بھی ایمان نہ لائے, یا اس وقت اللہ کے رسول کو دیکھ کر ان کی تصدیق نہیں کی. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے دل کی آنکھیں بند کر لیتے ہیں, جو اچھی بات سننے کے لیے اپنے کان بند کر لیتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں معلوم ہے, ہم کو سب معلوم ہے, ہمیں سب آتا ہے, ہمیں نہ سناؤ. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آج بہت سارے مسلمان ایمان لانے والے لوگ بھی جب انہیں نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سب پڑھ رکھا ہے, ہمیں سب معلوم ہے, بس ہمارے سامنے یہ واضح نصیحت کی باتیں نہ کرو. تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں, بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی نصیحت نہیں چاہیے, جو اپنے آپ کو ہی اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے, بہت بڑا عذاب. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اب یہاں پر جو بات ہے, اس میں مومنین اور کافر دونوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ مومن کیا کرتے ہیں, مومن کا ایمان کیا ہوتا ہے اور کافر کا ایمان کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ کفر جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک عملی کفر اور ایک اعتقادی کفر. عملی کفر کیا ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد اللہ کے احکام پر عمل نہ کرے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا, اس کا نام بھی مسلمان ہے, لیکن جیسے ہی وہ ایمان لاتا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے کیا چیز فرض ہوتی ہے؟ نماز. اور اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو اب اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد نماز نہیں پڑھتا ہے, دراصل اس نے اپنے عمل سے کیا کیا؟ انکار کر دیا. ایک شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے, تو اس نے کیا کیا؟ اپنے عمل سے انکار کر دیا. تو یہ کیا ہوا؟ عملی کفر ہوا, جو کہ عمل سے کیا جاتا ہے. ایک ہے زبان سے, یعنی اعتقادی کفر, جو کہ کفار اور مشرکین کرتے ہیں, جنہوں نے اللہ کی بات سنی, اللہ کے رسول کو دیکھا بھی, سنا بھی, یا آج بھی بہت سارے جو لوگ نان مسلمز ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے, تو دراصل یہ ان کا اعتقادی یا ان کا زبانی انکار ہوا. تو اس طرح سے دو طرح کے کفر ہوتے ہیں, کہ عمل سے انکار اور دوسرا اپنے زبان سے انکار, اللہ تعالیٰ کا انکار کر دینا. اب اقرار کیا ہوتا ہے؟ کہ دل سے ماننا کہ واقعی میں اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے, اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا. تو یہ زبان اور دل مل کر جو ہے یہ عمل کی صورت میں ڈھلتے ہیں. لیکن اگر زبان سے آپ کہہ رہے ہوں لیکن عمل آپ کا اس کے خلاف ہے, تو یہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح سے جو مہر لگا دی جاتی ہے, یہاں پر جو ختمہ کا لفظ آیا مہر لگا دینا, ہمیں ہر بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے, کیونکہ مہر لگ جانے کا مطلب ہے کہ اب اس میں کوئی خیر سما نہیں سکتی, اب اس میں کوئی اچھی بات جا ہی نہیں سکتی. اسی لیے مہر, ہم جانتے ہیں کہ جب لفافے پر مہر لگائی جاتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا سیل کر دیا گیا, اب اس کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی. تو اسی طرح سے اس سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے, کہ ہم سننے والے ہوں, ہم دیکھنے والے ہوں, ہم عمل کرنے والے بنے. کیونکہ یہاں پر کافروں کی صفت کیا بتائی گئی ہے؟ کہ وہ سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، وہ دیکھتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں پر ایک قسم کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں وہ بصیرت والی نظر چاہیے، سننے والے کان چاہیے، اور عمل کرنے والے دل ہمارے ہونے چاہیے، تاکہ ہم صحیح ایمان ہمارا ہو سکے، جو کہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو اور اللہ کی نظر میں کچھ جس کی اہمیت اور افادیت ہو۔ تو کفر سے مراد صرف یہی نہیں کہ زبان سے انکار کر دینا یا بتوں کو پوجنا، بلکہ کفر سے مراد یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل نہ کرنا، یہ بھی کفر میں ہو جائے گا۔ یعنی اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے، اگر اطاعت نہیں ہوگی تو وہ ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب جو ہے اس سبق میں، یعنی سورہ بقرہ کا جو پہلا لیسن تھا اور پہلے پارے کا دوسرا لیسن، کہ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار کس کیٹیگری میں ہوتا ہے۔ کیا ہم اس کتاب پر جیسا اللہ کو مطلوب ہے ویسا ایمان لائے ہیں، یا ابھی ہمارے ایمان کے لیول میں کچھ کمی ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، تو ایمان بڑھنے کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں وہ کیا ہے؟ کہ قرآن سے شغف ہو، اس کی تلاوت کی جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے ایمان جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور تقوی جو ہم نے پڑھا کہ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، جس کا دل اللہ کی طرف مائل ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جس کے دل میں آخرت کا احساس ہے، وہ انسان متقی ہو سکتا ہے، بے پروا اور غافل نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، ایسے لوگوں کے لیے کتاب فائدہ مند ہے۔ اور نماز قائم کرنے سے مراد خود ہی اللہ کے آگے جھکنا نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے آگے جھکانا ہے۔ یعنی جب تک کہ ہمیں چین نہ آئے، جس وقت تک کہ ہم دوسروں کو بھی اللہ کی اطاعت میں جھکا نہ دیں، اللہ کے آگے کھڑا نہ کر دیں، تو یہ نماز قائم کرنے میں آ جائے گا۔ تو جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کا لیول بڑھاتے رہنا ہے۔ یہ کتاب انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، جو اللہ کی ہر بات پر ایسے ایمان لائیں جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔